أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ تعالی اس کی ترجمہ میرے شیخ اور میرے مرشد حضرت والا عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انا تاکید کے ساتھ ہے، جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں. صلات کے کیا معنی ہیں؟ یصلون، صلات کے کیا معنی ہیں؟ صلات کے معنی جب اللہ تعالی کی طرف نسبت کی جائے گی تو اس سے مراد خاص رحمتوں کا نزول ہے، خاص رحمتوں کا نازل ہونا. مثل بارش کے اللہ تعالی کی خاص رحمتوں کا اپنے پیارے بلکہ سب سے بڑے پیارے پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی پیارا نہیں ہے، پیارے بھی ہیں اور پیاروں کے پیارے بھی ہیں، اور ایسے پیارے ہیں کہ جو ان سے پیار کرے گا اللہ تعالی بھی اس کو پیار فرمائیں گے، اور ان کے پیار میں ان کی تعریف صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق مبارکہ، آپ کی عادات طریقوں کا ذکر کرنا اور اس کو اپنانا، یہ سب اللہ تعالی کے پیار کا بہانہ ہے. یہ سب کا سب تو اس کو یہ اللہ تعالی کی خاص رحمتوں کا نزول ہے، جو کہ اللہ تعالی صلات اپنے نبی پر فرماتے ہیں، اور اس عمل میں فرشتے بھی شریک ہیں. اللہ تعالی نے فرشتوں کو کا بھی ذکر کیا کہ ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ، اور ان کے فرشتے بھی. اللہ تعالی کی طرف جب صلات کی نسبت کی جائے گی تو اس سے مراد خاص رحمتوں کا نزول ہے، اور جب اس صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے گی تو اس سے مراد درخواست نزول رحمت ہے. رحمت کو بھیجنے کی درخواست کرنا، یہ اس سے مراد ہے. اور نبی کی طرف نسبت کرنے سے. اللہ تعالیٰ کی جب اپنی طرف نسبت ہو تو ان کا نازل فرمانا, اور جب فرشتوں کی طرف نعمت ہو اس کی طرف نسبت ہو جائے تو درخواست نزول ہے کہ درخواست کرنا. آگے فرمایا کہ ایسا عمل جس میں اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی شریک ہیں, جس کو ہمارے ہاں عرف میں درود شریف کہا جاتا ہے. اب اس رحمت اس عمل میں جو کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا ہے, ہم سے کہا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ تم بھی صلوا علیہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجو. میرے مرشد میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ترجمہ تم ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اللہ والوں میں تھے, بڑے عالم تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے. اسی آیت سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں علیہ السلام علیہ السلام, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اسی آیت سے ثابت ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, یہ ہو گیا نا صلی اللہ علیہ, اور وسلموا تسلیما سلم, یہ ہو گیا, یہ اسی آیت سے ثابت ہے یہ بات. یہ جو ہم کہا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا جو ثبوت ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ آئیے. یا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں, یہ ہے درخواست دعا. اس لیے کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی صلات بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامت رکھے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ صلات بھیجیے اور ان کو سلامت رکھیے, ہم ایک درخواست کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے درخواست کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی پر رحمت نازل فرما رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے, اور اس کا جواب اسی آیت میں ہے. کیا فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ مضارع ہے جس میں حال استقبال دونوں زمانہ ہے, کہ اللہ تعالی اور فرشتے نبی پر صلات بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے, مضارع ہے نا. لہذا اس مضارع کے اندر دونوں زمانہ آ گیا, حال اور مستقبل دونوں زمانہ آ گیا, کہ اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی صلات بھیج رہے ہیں, درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ تو کہ تو یہ عمل ہے رحمتوں کا نزول فرمانا, اللہ تعالیٰ تو اس عمل کو جاری فرمائے ہوئے. پھر ہمارا کیا مقصد ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر صلوات بھیجے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارے درخواست کرنے سے اللہ تعالیٰ نبی پر درود نہیں بھیجتے, وہ تو یہ عمل فرما رہے ہیں, لیکن ہم جب یہ عمل کرتے ہیں تو درود پڑھنے کی برکت سے, یعنی رحمت کی درخواست کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ رحمت ہم پر بھی فرماتے ہیں. اسے درود شریف کے بڑے فضائل ہیں پڑھنے کے, بلکہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, وہ حدیث شریف ہے, اور اس حدیث شریف میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آمین فرمایا, دوسری پر آمین, تیسری پر آمین, تو صحابہ نے جب یہ عمل دیکھا تو اس کا استفسار کیا, تو آپ نے فرمایا کہ بھائی جبرائیل آئے تھے, انہوں نے تین دعائیں کی اور ان کی تین دعاؤں پر میں نے آمین کہا, جس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. تو سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام وہ بد دعا دے رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء وہ اس پر آمین فرمائے. پتہ کیسا بدبخت ہے وہ مسلمان, وہ امتی, کہ اپنے آقا کے تذکرے پر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہے. اور اس میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ جو ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے مغفرت اور جنت نہ حاصل کرے, یہ بھی بد دعا تھی. تو درود شریف کیسا پیارا عمل, ایسے وقت میں کھجلی کو برداشت کرنا چاہیے, کوئی ایسے ضروری کام نہیں ہے کہ جس سے کرنے سے حرج ہو, ہے نا, کیونکہ سامنے بیٹھے ہیں, بلکہ دین کی عظمت کا حق بھی ہے. تو اتنا ضروری کھجلی نہیں ہے کہ جس کو کرنا ضروری ہے, ضروری کام ہو تو انسان چلو کرے بھی, توجہ کا فائدہ اٹھائے. تو اب یہ عمل درود شریف کا پڑھنے کی برکت سے رحمتیں, دس رحمتیں ملتی ہیں, دس گناہ معاف ہوتے ہیں, دس نیکیاں مل رہی ہیں, گناہ معاف ہو رہے ہیں, اور دس درجات بلند ہو رہے ہیں درود شریف پڑھنے کی برکت. اور بڑے فضائل لکھے ہیں. علماء نے احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا اس کے فضائل. اور اس درود شریف کو پڑھنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اسپیکر پر ہو تبھی پڑھیں گے, اس کی نہیں, یہ تو امتی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہاں کر کہ درود شریف کو پڑھا کر. نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ نماز والا درود شریف ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اس کو پڑھیں. اور ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الکریم, یہ چھوٹے مختصر درود شریف ہیں, یہ مختصر درود شریف ہیں, ان کو پڑھیں. اور پھر جمعے کے دن ہمارے اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوتے ہیں, لہذا جمعے کے دن کثرت کا ذکر آیا کہ کثرت سے درود شریف پڑھو، جب ہمارا عمل پیش ہو تو اس میں درود شریف کا تحفہ زیادہ ہو. اور اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیا عجیب. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بادشاہ کا محل بن رہا تھا اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہر شخص کو اجازت ہے کہ جو اس محل میں شریک ہونا چاہے ہو سکتا ہے. ایک جھونپڑی والا غریب آدمی تھا، اس نے سوچا کہ بادشاہ کے محل کی تعمیر میں بھی حصہ لگاؤں. تو وہ گیا اپنے جھونپڑی کے سے ایک ڈنڈا نکالا، کٹا پٹا، کٹا پھٹا، ٹوٹا اینڈ پھوٹا، ٹیڑا میڑا، کئی صفات ہو گئے نا اس میں. وہ ڈنڈا لے کر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، اس ڈنڈے کو لیجئے اور اس کو اپنے محل میں لگائیے. تو بادشاہ نے وہ ڈنڈا لے لیا، وہ ڈنڈا قبول کر لیا. اب وہ غریب آدمی، وہ شخص، وہ ٹوٹا پھوٹا، کٹا پھٹا، اس ڈنڈے کے بارے میں دعویٰ کرے، دیکھو بادشاہ کا، اچھا بادشاہ کا محل بھی بن گیا، اور وہ کہہ رہے دیکھو یہ بادشاہ کا جو محل ہے نا میرے ڈنڈے کی وجہ سے. ڈنڈے پر ایک بات یاد آ گئی، چلو وہ بھی سنتے چلو. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب نام برکاتم نے سنایا کہ ایک کوئی شخص تھا، وہ کسی دنیا دار چکر باز جالی پیر سے بیعت ہو گیا. مرغے بریانی والے. اب وہ، اور اس کی جو بیوی تھی وہ صحیح العقیدہ تھی، تو پیر کی اطلاع ملی کہ وہ پیر آ رہا ہے. تو وہ شوہر، وہ گاؤں میں آ رہا تھا، تو شوہر نے بیوی سے کہا، دیکھ میں ضروری کام ہے، پڑوس والے گاؤں میں جا رہا ہوں، تو ایک کام کرنا کہ وہ میرا پیر آئے گا اس کو یہ بکری دے دینا. تو اس نے کہا کہ ایک ہی بکری ہے، بچے اس سے دودھ پیتے ہیں، ہماری ضرورت اسی سے پوری ہوتی ہے. اس نے کہا، بس کہا ہے نا میں تجھے دے دینا. اچھا بھائی. اور وہ کہا، خبردار اگر گڑبڑ کی نا تو بس خیر نہیں ہوگی. وہ چلا گیا، اس کی غیر موجودگی میں وہ پیر آ گیا. تو وہ پردے والی عورت تھی، پردے سے اس نے پیر سے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے شوہر، نام لیا اس نے، کہا کہ وہ تو برابر والے گاؤں چلے گیا. اس نے کہا کہ ارے اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں آنے والا ہوں، موبائل پہ میسج بھی چلایا تھا، کہاں چلا گیا پھر بھی. کہا اصل میں اس کا دماغ آج کل کل ٹھیک نہیں ہے اور وہ ڈنڈا لے کے گھومتا ہے کہ وہ میرے پیر صاحب آ جائیں میں ان کا ڈنڈے سے سر پھاڑوں گا. اس نے اچھا، اس نے سنا، اس نے کہا بھاگو بھائی، یہاں سے نذرانہ کیا ملے گا، یہاں سر بھی نہیں بچے گا. اب جناب اس کے بعد وہ پیر واپس جا رہا تھا، چلا گیا، ادھر سے شوہر آ گیا. شوہر نے آ کر پوچھا، ہاں بھائی وہ شاہ صاحب آئے تھے. میرے شیخ فرماتے ہیں جو شریعت و سنت کے خلاف ہو وہ شاہ صاحب نہیں، وہ سیاہ صاحب ہے. تو بیوی نے کہا آئے تھے. غصہ ہو کر، بھائی تو نے یہ بکری نہیں دی. نہ بکری میں کیا دیتی، وہ تو ڈنڈا مانگ رہے تھے، کپڑے دھونے والا ڈنڈا. پہلے زمانے میں کپڑے دھونے والا ڈنڈا یہ ڈیڑھ دو فٹ کا ہوتا تھا اور موٹا. اس نے کہا وہ تو وہ مانگ رہے تھے. تو غصے سے کہا کہ بھائی تھی دیا کیوں نہیں؟ شوہر نے کہا. تو بیوی نے کہا کہ بھائی آپ نے تو بکری دینے کا کہا تھا، مجھے کیا پتا کہ اس کو ڈنڈا دینا ہے، میں نے آپ سے پوچھا نہیں. شوہر کو غصہ آیا، اس نے تو عجیب بیوقوف ہے، دے دیتی. ارے خاموش بیٹھو، یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے غصے سے کہا بھائی دے دیتی. اس نے کہا میں آپ کے بغیر پوچھے کیسے دے دیتی. اب شوہر نے ڈنڈا اٹھایا، کہاں گیا؟ کہا اس طرف کو گیا. اب اس نے ڈنڈا اٹھایا اور وہ دوڑا، تو اس نے دور دیکھا، دور سے دیکھا کہ اس کا پیر جا رہا ہے، تو وہیں سے آواز لگائی شاہ صاحب، اور دور سے ڈنڈا کو لہرایا. میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اب وہ جو اس نے پلٹ کر دیکھا، اس نے کہا وہی مرید آ رہا ہے، وہ بھی ڈنڈا لے کر. اس نے کہا واقعی ٹھیک کہا اس نے، آج میری خیر نہیں. اب وہ بھی بھاگا تیز رفتاری سے. میرے شیخ فرماتے ہیں حالانکہ یہ تھا کہ اب وہ بیچارہ ڈنڈے کے خوف سے بھاگ رہا تھا اور یہ ڈنڈے کی محبت میں بھاگ رہا تھا. تو ایک بات یاد آ گئی، تو اس غریب آدمی نے جو شاہی محل میں ڈنڈا دیا، محل تعمیر بھی ہو گیا. اب وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ میرے یہ جو محل ہے نا، میرے ڈنڈے کی وجہ سے بنا ہے. تو اس کی اس حماقت اور بیوقوفی پہ لوگ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ تو میرے پیارے دوستوں، ہماری عبادات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں تو ہماری عبادات کیا حیثیت رکھتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پر کیا حیثیت رکھتی ہے؟ لیکن اور ہمارے درود پڑھنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس تو اس عمل کو جاری فرمائے ہوئے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرماتے ہیں کہ نیکیاں ملتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور بڑے برکتیں. اس لیے مسلمان کی کتنی بڑی کمی ہو کہ جن آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سفارش اور شفاعت کی امید پر ہم لوگ زندہ ہیں، تو ان آقا پر درود شریف نہ پڑھیں. اس لیے درود شریف کو پڑھنے کا کم سے کم ایک تسبیح تو پڑھیں، اور زیادہ بغیر پوچھے نہ کریں، کیونکہ بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، کچھ بیمار ہیں، ذہنی طور پر کوئی تکلیف ہے، تو لیکن تھوڑی دیر یاد آ گیا صلی اللہ علیہ نبی، اس طرح پڑھ لیں، اہتمام کر لیں. درود شریف کو پڑھنے کا بہرحال اہتمام، یہ ہمارے اکابر، ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ اہتمام سے فرماتے تھے، درود شریف پڑھو، ایک تسبیح پڑھو، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بھی کچھ حصہ لگا لیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح سے یہ اہتمام ہو کہ مسجد میں آنے جانے میں دایاں پاؤں آتے وقت رکھے، ایسا نہیں مسجد میں آئے بس جانور کی طرح سے، اس کو جانور فرمائے کہ جو بس جس کو ہوش نہیں ہے کہ میں سیدھا پاؤں رکھ رہا ہوں یا الٹا پاؤں رکھ رہا ہوں، ہوش ہی نہیں ہے اس کو، ایسا نہیں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر غلطی بھی ہو جائے واپس چلا جائے اور دوبارہ سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے، بے ہوش کی طرح نہ آئے کہ بس منہ اٹھائے ایسے ہی گھس گئے، ہوش نہیں ہے. اسی کو تو بیل کہتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا جو لقب ثور، بیل کو کہتے ہیں، اسی لیے پڑا، غلطی سے گھس گئے تو آواز آئی تو جانور ہے جنگلی، تو اسی سے ان کا لقب ثوری پڑ گیا. توبہ استغفار کی، لیکن اتنا پسند آیا کہ نام کا حصہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روک ٹوک ہوئی. تو درود شریف پڑھنا اور ساتھ میں سنتوں پر عمل کرنا، یہ ہے چیز. ہماری بندگی کی قبولیت اسی سے ہے، ہماری عبادت، ہماری بندگی، ہمارے اعمال، ہماری خدمت دین. سنت کے بغیر کچھ قبول نہیں ہے، اس چیز کا اہتمام. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی شروع میں رمضان شریف کے متعلق، رمضان شریف کی آمد قریب ہے، یہ مہینہ تو آدھا گزر گیا، بس آدھا مہینہ اور دو مہینے اور، اور رمضان شریف میں اہتمام میں تاجر بھی اہتمام کرتا ہے. تاجر کیا اہتمام کرتا ہے کہ مال پہلے سے اسٹاک کر لیتا ہے، پہلے سے آرڈر دے دیتا ہے. دکاندار مال ذخیرہ کر لیتا ہے. ہر دکاندار اور تاجر اپنی تجارت کے اعتبار سے مال کو اسٹاک کر لیتا ہے. اس کو ہوتا ہے کہ چلو بھائی، اور بازوں کا جو رکا ہوا اسٹاک ہوتا ہے کہتے ہیں رمضان میں یہ بھی نکل جائے گا، قیمتیں زیادہ وصول کریں گے. باپ اپنے بچوں کی فکر میں لگا ہوتا ہے کہ چلو ان کے لیے عید کے کپڑے پہلے سے بنا لیں. افطار کی فکر لگی ہوتی ہے کہ چلو بھائی افطار کا بندوبست پہلے سے کر لیں. گویا کہ رمضان شریف کو وہ فارغ کرنا چاہتا ہے کہ میں دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر رمضان شریف کو عبادت کے لیے لگاؤں، یہ اس کا تھوڑا اہتمام ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، جہاں یہ سب اہتمام کر رہے ہیں، ایک اہتمام اور بھی کر لیں. وہ اہتمام یہ ہے کہ پہلے آیت سے رمضان شریف کے روزے کے مقصد کو سمجھیں. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اچھا، ایک محاورہ مشہور ہے، نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. یہ محاورہ کہتے ہیں، انسان کسی کام سے جائے وہ کام نہ ہو اور الٹا کوئی اور مصیبت گلے لگ جائے، تو یہ محاورہ درست نہیں ہے. یہ تو دین کے ساتھ بھی مذاق ہے. نماز یہ تو کتنی نعمت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے، اور روزہ جس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون فرمایا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ ایک آدمی اگرچہ عبادت بہت کرتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، حج و عمرہ بھی ہے، بیان بھی کرتا ہے، تبلیغ میں بھی جاتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، لیکن گناہ سے نہیں بچتا. تو یہ شخص عبادت گزار تو ہے لیکن متقی نہیں ہے، اللہ والا نہیں ہے. کیونکہ یہ عبادت میں تو شریک ہو گیا، اس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھوتو. جہاں گناہ سے بچنے کی بات آئی، ارے میاں تھوڑا جلدی آئے کرو نا، آپ لوگوں کو پیغام بھی دلوایا تھا، یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اہتمام کرنا چاہیے. کیا جلدی نہیں آ سکتے کیا؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں ایسے بیٹھے اور بے ہوشوں کی طرح بے ہوش پڑے ہوئے ہو. روزہ ہر دفعہ کا یہی بات ہے کہ یہ جو آئے ہوئے کون کرے گا یہ سب کام. کچھ معافی تو مانگو نا، مانگو معافی. اب دیکھو یہاں لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ پنکھا نہ کچھ، کوئی ہوش نہیں، جبکہ پیغام بھی دلوایا کہ یہ پیغام کی کہ جس کے دینے کی ضرورت ہے کیا؟ کس کو بتایا تھا؟ نہیں تو بتایا تو کیا، آپ کہاں بے ہوش پڑے میں. جس کو اس کو بتایا تو اس طرح تو ایک دوسرے پہ ڈالا, کوئی بھی وہ بے ہوش سب غائب, اور کتنی دیر سے چلے آ رہے ہیں. یہ تو آپ کو پہلے سے پہلے بھی کہا ہے کہ پہلے موجود ہونا چاہیے. اب بتایا تھا, اس کو بتایا, اس کو بتایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف معافی مانگتے ہوئے نفس کو تکلیف ہوئی تو ضروری تھا یہ بات بھی بولنا, سیدھی سیدھی بات تھی, معاف تھے, ختم ہو جاتا سلسلہ, لیکن یہ بھی ضروری تھا کیا بولنا, کیونکہ نفس کو اس کا گراں گزرتا ہے نا, اس کو اس پر چین نہیں آتا کہ جب تک دوسرے پہ نہ ڈالے اور پھر بعد میں لڑائی نہ کرے. یہ بھی ہوتا ہے. یہ بچوں کو بولو کہ ادھر بیٹھ جائے, پیچھے بچوں کو. تو عبادت تو ہے, لیکن اگر گناہ سے بچنا نہیں ہے تو اس شخص پر باوجود عبادت کرنے کے یہ شخص گناہگار شمار ہوگا, کیونکہ متقی نہیں ہے. اور روزے کی بنیاد اور مقصد جو بتایا وہ تقویٰ ہے, اور اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کی جو بنیاد ہے وہ تقویٰ پر ہے. اگرچہ ایک آدمی کتنا عبادت گزار ہو, بہت عبادت کرتا ہے, لیکن اگر گناہ سے نہیں بچتا تو یہ شخص عبادت کرنے کے باوجود گناہگار فاسق ہوگا. جیسے تہجد بھی پڑھتا ہے, ذکر تلاوت بھی ہے, حج عمرہ بھی ہے, لیکن داڑھی نہیں رکھتا, مونچھے بڑی بڑی ہیں, تو یہ شخص جہاں عبادت گزار لکھا جا رہا ہے کہ یہ فلاں عبادت کر رہا ہے, ساتھ میں یہ گناہگار بھی لکھا جا رہا ہے. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, دیکھو داڑھی ایسی عبادت ہے کہ ایک آدمی سو بھی رہا ہے, ایک آدمی سو بھی رہا ہے, کھانا بھی کھا رہا ہے, فرشتہ اس کی نیکی لکھ رہا ہے, چوبیس گھنٹے کی اس کی نیکی ہے یہ, کہ سو بھی رہا ہے, کھانا بھی کھا رہا ہے اور نیک بھی لکھا جا رہا ہے. اور داڑھی منڈانا ایسا گناہ ہے کہ ایک آدمی عبادت بھی کر رہا ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, نماز پڑھ رہا ہے, حج کر رہا ہے, عمرہ کر رہا ہے, لیکن ساتھ میں داڑھی نہ رکھنے کا گناہگار بھی لکھا جا رہا ہے. یعنی اس کی عبادات گناہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, یہ جو محاورہ کہتے ہیں کہ نماز بخشوانے گئے تھے, روزے گلے پڑ گئے, یہ غیروں کا پھیلایا ہوا غلط محاورہ ہے, اپنی تاریخ اور حقیقت کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی, اور مکہ شریف کا ہے وہ, اس کی فرضیت, نماز کی جو فرضیت ہے وہ مکہ شریف کی ہے, اور روزہ فرض ہوا مدینہ شریف میں. یہ مدنی احکام میں سے ہے, اور رمضان شریف یعنی روزہ مدینہ شریف میں فرض ہوا اور نماز مکہ شریف میں فرض ہوئی. اب دونوں کا کیا ربط اور جوڑ ہے؟ دونوں کی فرضیت میں کوئی ربط نہیں ہے, ایک مکہ شریف میں اور ایک مدینہ شریف میں. لہذا یہ محاورہ اپنی حقیقت اور تاریخ کے اعتبار سے بھی غلط ہے. اور پھر عظمت دین کے ایسے جملے استعمال کرنا, کہتے ہیں کہ محاورہ, میرے شیخ فرماتے تھے محاورہ ہے, آنتے قل ہو اللہ پڑھ رہی ہے, جب بھوک لگتی ہے نا تو کیا کہتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ استعمال کرتے ہیں. آنتوں میں کیا ہوتا ہے, غلاظت اور گندگی. اور پھر بھوک آنتوں کو نہیں میدے کو لگتی ہے. پھر قرآن پاک کا ہے, اور پھر قرآن پاک کی کتنی اہم سورت, اس کا یہ استعمال. اس لیے ایسے الفاظ کو یہ الفاظ پر بھی پکڑ ہوتی ہے، الفاظ سے بھی بچے، اچھے الفاظ کو استعمال کرے اور برے الفاظ سے بچے۔ تو رمضان شریف کا مقصد اللہ تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے ذریعے سے ہمیں اللہ والا بنانا چاہتے ہیں، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اور دوستی کے لیے جو چیز ہے وہ ہے گناہ سے بچنا۔ اب رمضان شریف میں دوستی کا کیا تعلق ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو رمضان شریف ہمارے دو دشمن ہیں، ایک ہے شیطان، ایک ہے نفس۔ رمضان شریف میں دوست بننا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ شیطان بند کر دیا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ شیطان شیاطین جکڑ ہی دیے جاتے ہیں۔ اس لیے نماز اور دوسرے احکام عبادات دیکھتے رمضان شریف میں مسجد بھی بھر جاتی، رمضان شریف میں نمازی بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ نفس ہے، نفس کو کیسے ڈھیلا کیا؟ شیطان تو ڈھیلا ہوا بند ہو جانے سے، اور نفس ڈھیلا ہوا بھوک نہ لگنے سے، یعنی بھوک سے نفس ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بد نظری ہو، گناہ ہو، کھانا مت کھاؤ، کہ جی نماز نہیں پڑھی تو کھانا بھی نہیں کھاؤ۔ بد نظری کی کسی عورت کو دیکھا، کھانا بھی مت کھاؤ۔ اور جب نفس کو سزا ملے گی، نفس کی روٹی بند ہوگی، اس کے بعد یہ نفس خود بندے کا پتر بنے گا۔ دادا جب نفس کی روٹی بند ہوئی، آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اس چیز کو کہ جس وقت نفس نے کھانا، نفس جو ہے اس نے گناہ کیا، کوئی بد نظری، کسی گناہ میں نماز نہیں پڑھی، آپ کھانا بند کریں، اگلی مرتبہ جب نماز کا وقت آئے گا تو نفس خود کہے گا کہ بھائی نماز پڑھو۔ اگر مان لو کہ وہ زیادہ مجرم ہے، دیکھو یہ سارے بچے پیچھے اس طرف جا کے بیٹھو، تم لوگ شرارتیں اس طرف بیٹھو، بڑے آگے آ جائیں۔ تو نفس کے کیا علاج ہے؟ کہ جب گناہ کرے کھانا بھی نہ کھائے، اگر زیادہ گناہ کرے تو دو ٹائم نہ کھائے۔ کہا صاحب ہم اس سے تو ہم بہت کمزور ہو جائیں گے، کچھ بھی نہ کر سکیں گے، بلکہ نماز پڑھنے کی طاقت بھی نہ رہے گی۔ تو میرے مرشد فرماتے تھے اس وقت کیا کرو کہ جس وقت کمزوری ہوتی ہے نا تو خون چڑھاتے ہیں، خون کی بوتل چڑھاتے ہیں، خون کی بوتل لگاتے ہیں۔ فرماتے اسی طرح اس کو دال کی بوتل لگاؤ، اس کو دال کھلاؤ، مزے مزے کے کھانے بند کرو اس کے، مرغی مچھلی۔ اسے حضرت کا شعر ہے، فرماتے ہیں غذا اس نفس سرکش کی تو کم کر، غذا اس نفس سرکش کی، سرکشی دکھاتا ہے نا، غذا اس نفس سرکش کی تو کم کر، نہ کھا ہر روز ظالم مرغ و ماہی۔ مچھلی مت کھلاؤ اس کو، کڑھائی مت کھلاؤ، تاکہ نفس کو سزا ملے تو یہ خود ہی ٹھیک ہوگا۔ تو تقوی اسی چیز کا نام ہے، تقوی نام ہے کہ گناہ کرنے کا تقاضا ہو اور اس تقاضے پر عمل نہ کرنا، یعنی تقاضے کو باہر نکلنے نہ دے، بس اندر ہی اندر کیا طوفان مچا ہے مچا رہے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، روزے کا مسئلہ ہے بھائی، یہ تو آپ سب مسلمان جانتے ہیں، ایک آدمی کا روزہ ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے میں پانی پی لوں، اس کا دل چاہ رہا ہے میں تربوز کھا لوں، کیونکہ ریفریجریٹر میں رکھا ہوا ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، وہ چاہے تو ریفریجریٹر کھول کے تربوز کھا سکتا ہے، بلکہ تربوز دیکھ کر ایسے بھی دل چاہ رہا ہے اس کا، زبان کو زبان منہ میں کہتے ہیں منہ میں پانی آنا۔ ایک مولوی صاحب سے کسی نے کہا کہ کوئی طریقہ بتایا میں کھاتا بھی جاؤں، کھاؤں بھی پیوں بھی، میرا روزہ بھی باقی رہے۔
کھاؤں بھی اور پیوں بھی لیکن روزہ بھی نہ ٹوٹے، روزہ بھی رہے. تو فرمایا ایک مستنڈے کو، کسی گنڈے کو اپنے اوپر کھڑا کر دے، مقرر کر دے، جوتے کھاتا جا، غصہ پیتا جا. تو ایک آدمی جس کا، یا نماز نہ پڑھیے گا ابھی، ان کو ادھر جا کے ادھر پڑھ لے نماز، یہاں بیان ہو رہا ہے ادھر کونے میں جا کے نماز پڑھے. غصہ کھاتا یعنی جوتے کھاتا جا، غصہ پیتا جا. تو روزے کا مسئلہ ہے، ایک آدمی کا دل چاہ رہا ہے کہ میں پانی پی لوں، دل چاہ رہا ہے میں کچھ کھا لوں، لیکن نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. بتائیے جناب، اس کا روزہ ہے کہ نہیں؟ کیا صرف دل کے چاہنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بلکہ علماء سے یہ بات آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ کسی آدمی کو زیادہ دل چاہے اور وہ زیادہ برداشت کر رہا ہے تو اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح میرے پیارے دوستو، کتنا ہی دل چاہے گناہ کرنے کو، بس دل کے چاہنے پر عمل نہ کریں، یہ شخص متقی ہے، یہ شخص متقی ہے. کتنا ہی دل چاہ رہا ہے اس کے، میں یہ بھی گناہ کروں، یہ بھی گناہ کروں. اب رہی بات صاحب، تقاضا بہت ہوتا ہے ہمیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم غصہ کریں، عورتوں کو دیکھیں، فلمیں دیکھیں، لڑائی کریں، بہت دل چاہتا ہے. تو کتنا ہی دل چاہے، لیکن اس کو اس دل کے نہ چاہنے پر جو تکلیف ہے، اسی تکلیف سے تو اللہ ملتا ہے. اب کسی کو غصہ زیادہ ہوتا ہے یا گناہ کے تقاضے اس کو زیادہ ہو رہے ہیں، تو سوچے اس کا، اس کو اس مثال سے سمجھیں. ہم سب کے جسم میں خون ہے، اگر خون کی کمی ہو جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ خون بنانے کی دوا دیتا ہے نا، خون کی ڈرپ بھی لگاتا ہے، آئرن کی ڈرپ لگاتا ہے، اور خون بنانے کے لیے آئرن اور گولیاں بتاتا ہے کہ آپ یہ کھائیے، چیکو کھاؤ، آم کھاؤ، تاکہ جسم میں آئرن خون بنے. اور خون کی زیادتی اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ یہ خون جب جسم میں ہوتا ہے تو اس کی صحت کا ذریعہ ہے، یہ جو خون کی روانی ہے نا، یہ صحت کا ذریعہ ہے. اور اگر کسی کا خون زیادہ ہو، جتنا زیادہ ہوگا خون، صحت اتنی اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ وہ خون جو ہمارے جسم کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر کم ہو جائے تو ڈاکٹر خون چڑھواتا ہے، خون بنانے کی دوائیں دیتا ہے کہ خون جسم میں زیادہ پیدا ہو، چیکو کھانے کو کہے گا، کہے گا آم کھاؤ، فلاں چیز کلیجی کھاؤ، تاکہ جسم میں خون بنے. یہ خون ہمارے جسم کے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہماری صحت کی ضمانت خون کے ساتھ ہے. لہذا جس آدمی کے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے وہ جلدی جلدی بیمار بھی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. لہذا اور یہ خون اتنا ضروری، لیکن یہ خون جب جسم سے باہر آ گیا، اب اگر اس کا وضو ہے تو یہ بے وضو ہو گیا، کسی کپڑے پر خون لگ گیا وہ کپڑا ناپاک ہو گیا، کسی جگہ پر خون لگ گیا وہ خون وہ جگہ ناپاک ہو گئی، کسی کو جگہ لگ گئی تو وہ جسم کا حصہ دھوتے ہیں. جب تک یہ خون جسم کے اندر ہے، ہماری صحت کا، ہماری حیات کا ذریعہ ہے. بلکہ خون زیادہ ہو، صحت اتنی اچھی ہوگی. خون کی کمی ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون بڑھاؤ، کھاؤ، غذائیں کھاؤ. اسی طرح سے یاد رکھیے، تقاضے کی مثال بھی خون کی طرح ہے. جب تک یہ ہمارے اندر ہے، باہر نہیں نکل رہا، اندر ہے تقاضا، تو جتنا تقاضا ہوگا، یہ آدمی اللہ تعالی کی خوشی کی خاطر سے اس تقاضے کو روکنے کی کوشش کرے گا، تو جتنا تقاضے میں شدت ہوگی وہ تقاضا مکمل طور پر نور سے بدل جائے گا. تو جس آدمی کے گناہ کے تقاضے ہوں گے اس کے پاس نور بھی زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس کے پاس نور زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ نور ہوگا
میرے پیارے دوستو وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن رہا ہے. ہاں یہ تقاضا باہر آ گیا, یہی تقاضا باہر آ گیا. مثلا عورت کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے, دیکھا, اب یہ بے شرم اور کمینے پن کے کام کر کے گناہگاروں میں شامل ہو رہا ہے. اب تقاضا ہے, دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں عورت کو, فلم دیکھوں, غصہ کروں, ماں باپ سے لڑوں, نماز نہ پڑھوں, دل چاہ رہا ہے اندر. اب دل چاہ رہا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں, لیکن مسجد میں آیا اور آ کر نماز شروع کر دی. یہی تو اللہ والا ہے. اب اس کا دل چاہتا ہے میں داڑھی رکھوں, بیوی مخالفت کر رہی ہے, پڑوسی مخالفت کر رہے ہیں, محلے والے, رشتہ دار, زمانہ, سارا جہان کہہ رہا ہے دیکھو داڑھی نہ رکھنا. اب یہ سوچتا ہے کہ یہ سب مخلوق ہیں, حکم میرے اللہ کا ہے, بات ان کی ہے. اب اس پر پریشر آ رہا ہے. اب یہی بات آتی ہے کہ صاحب بات یہ کہ میں اس پریشر کو کیسے برداشت کروں. دباؤ ہے, سارا خاندان, سارا زمانہ, معاشرہ کہہ رہا ہے دیکھو داڑھی نہ رکھو, اور اللہ تعالی کا حکم ہے داڑھی رکھنے کا. تو اس کو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک جنگل میں سیاح گیا, وہ گھومنے پھرنے گیا تو وہاں پر ایک حسین لڑکی اسے ملی. اب وہ حسین لڑکی اس کو کہہ رہی ہے کہ آؤ میرے پاس. وہ دور ہے, اس نے اس کو بلایا, ادھر آؤ میرے پاس. اب وہ جیسے اس نے قدم بڑھایا تو اس کو کچھ آواز آئی, تو اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں شیر کھڑا ہے. اس کو شیر نظر آ رہا ہے اور اس کو نظر نہیں آ رہا. اب اس کے ساتھ وہاں سارے بندر بھی کھڑے ہوئے ہیں, گیدڑ, لومڑی, وہ بھی کہہ رہے کہ آؤ بھائی آؤ, یہ مس حسینہ بھی ہے اور اس موقع کو مس مت کرو, فائدہ اٹھاؤ. اب آپ بتائیے, وہ شیر جو کھڑا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں شیر اسے دیکھ رہا ہے, یہ کیا کرے گا؟ ہل سکے گا اپنی جگہ سے؟ اب وہ کہے کہ تم آتے نہیں ہو. تو اس نے کہا کہ بھائی شیر ہے شیر. بندروں نے کہا کہ بھائی ہماری پوری برادری تمہارے ساتھ ہے. لومڑیوں نے کہا ہمارا پورا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے. گیدڑوں نے کہا ہماری پوری قوم تمہارے ساتھ ہے. اب آپ بتائیے, وہ لومڑی گیدڑ بندروں کی بات مانے گا اور شیر ادھر ہے؟ تو میرے پیارے دوست بات کیا ہے, شیر کی ہیبت جب دل پر تاری ہو. اچھا کیا اس کا کوئی اس کو کہے گا؟ وہ لڑکی بھی بول رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ تم جو ہے نا نامرد لگتے ہو. وہ لڑکی بول رہی ہے اس لیے تم آ نہیں رہے. تو وہ کہے گا کہ بات تم سمجھ نہیں رہی, بات کیا ہے؟ شیر سے کچھ نہیں ہوتا. تو میرے پیارے دوستوں, ایسے ہی جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے, سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے, کیا کیا نہ چاہیے. اللہ تعالی کی محبت اور عظمت اگر دل میں پیدا ہو جائے, پھر میرے پیارے دوستو یہ مخلوق سے نہیں ڈرے گا. اور رمضان شریف کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جو تقوی کی دولت اس کو مل رہی ہے, یہ تقوی کی دولت یہی ہے کہ اسے اس کی اللہ تعالی سے دوستی ہو گئی. اب وہ دوست کی جو دوستی ہے وہ اس کو دوست کو راضی کرنے پر خوش رکھتی, راضی اور خوش کرنے پر مجبور کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا, وہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ والوں کے ساتھ رہو. یہ بھی بتا دیا
کہ یہ تقویٰ کہاں سے ملے گا. ایک چیز کا پتہ بتایا فلاں کے ڈاکٹر نے کہا دیکھو فلاں گولی کھاؤ فلاں ٹیبلٹ اور یہ تمہیں ہر جگہ نہیں ملے گی فلاں میڈیکل اسٹور پہ ملے گی. تو آپ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تقویٰ جو کہ مشکل لگتا ہے لیکن میرے پیارے دوستو اگر کسی اللہ والے سے تعلق پیدا ہو جائے اس سے دوستی ہو جائے اس کے پاس بیٹھے تو وہی تقویٰ جو مشکل لگتا ہے اس کو آسان اور مزیدار لگے گا. دیکھیں اس کی ایک موٹی سی مثال ہے. ایک آدمی شکایت کرتا ہے کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی. اگر وہ نمازیوں سے دوستی کر لے اس کی دوستی کسی نمازی کے ساتھ ہو جائے آپ بتائیے اب نماز پڑھنا اسے مشکل لگے گا؟ جو نمازی ہیں وہ نہ بھی کہیں نماز پڑھو یہ خود ان کے ساتھ نماز پڑھے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صحبت کا اثر. صحبت کا اثر. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے صاحب وہ فلاں آدمی وہ فلاں لڑکا بڑا نیک تھا شریف خاندان کا بری صحبت نے اسے برا بنا دیا. کہتے ہیں بھائی یہ بات عام ہے نا بری صحبت میں پڑھ کر دیکھو برباد ہو گیا. تو میرے پیارے دوستو جب بری صحبت برباد کر سکتی ہے تو اچھی صحبت یعنی اللہ والوں کی صحبت آباد نہ کرے گی. صحبت صالح ترا صالح کنت نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور صحبت طالح ترا طالح کنت بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی. اس لیے یہ اللہ والوں سے دوستی کرنا اور اللہ والوں کی نشانی یہی ہے کہ گناہ سے بچے. ہاں یہ بہت اہم بات ہے. ایک آدمی بات مسجد اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے مسجد میں کسی کی عبادت کو مت دیکھو کہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے بڑے جناب لمبے لمبے وظیفے ہیں ممبر پر کسی کا نہیں. فرمایا یہ تو باہر پتا چلے گا جب کوئی عورت سامنے آ رہی ہے اب یہ جناب نظر نیچی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وہاں پتا چلے گا. امتحان تو وہاں پر ہے مسجد میں تھوڑی امتحان ہے. غصہ آیا ماں باپ بوڑھے ہو گئے ماں باپ نے کوئی بات کہی اب اس کو غصہ آ گیا. اس وقت برداشت کرنا اپنے ماں باپ کی عظمت کا خیال کے ساتھ اپنے کسی بڑے نے کوئی بات بولی اس کو برداشت کرنا یہ وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے ذرا ذرا باتوں پہ ہم تو اللہ تعالی کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ جی لوگ کیا کہیں گے مخلوق کیا کہے گی تو پتہ ہی چلا کہ ابھی ہمارے دل میں اللہ تعالی کی عظمت نہیں ہے. مخلوق کا ڈر ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے. مخلوق کی محبت ہے اللہ تعالی کی محبت نہیں ہے. اور یہی محبت ملتی ہے اہل محبت کی صحبت سے. اس لیے میرے شیخ کا ایک جملہ فرماتے تھے کہ امرود ملتا ہے امرود والوں سے کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے کباب ملتا ہے کباب والوں سے اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. بس یہ چیز لینے کی ہے میرے پیارے دوستو. باقی جس چیز پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا مال ایسا ہمارے پاس اتنی مشینیں ہیں شاندار مکان ہم نے بنایا ہے ہمارے پاس اتنے ڈالر ہیں شاندار گاڑی ہے لباس ایسا کھاتے ہم ایسا تو میرے پیارے دوستو جب آنکھ بند ہوگی نا یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی ان میں سے کوئی بھی چیز کام نہ آئے گی. یہ حقیقت ہے دنیا کی. ہاں اس وقت میں اللہ تعالی کی محبت اور تعلق کام آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب میں اپنی محبت اور عظمت عطا فرمائے اور توفیق دے. اس لیے اللہ والوں کو تلاش کرنا یہ بھی اللہ کو تلاش کرنا ہے کہ جن کی صحبت سے ہمارے قلوب اللہ تعالی کی محبت اور عظمت سے بھر جائے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور رمضان شریف کی تیاری یہ کر لے کہ رمضان شریف کا زمانہ کسی اللہ والے کے ساتھ گزار لے یا ان کے غلاموں کے ساتھ جس کے پاس بیٹھ کر دیکھ کے مجھے دینی نفع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت نیک اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے بڑی چیز ہے کہ دل چاہے اور گناہ میں پیچھے ہٹے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز کی محبت پر غالب ہونے لگے یہ علامت ہے کہ اس شخص کے پاس بیٹھ کر مجھے فائدہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی نیت رکھے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے ایک رمضان ایسے گزار لے انشاءاللہ تعالیٰ
وہ ایک رمضان اس کی زندگی کے موڑ کے لیے وہ موڑ ثابت ہوگا جس کو کہتے ہیں کہ اہم موڑ. اللہ تعالیٰ اپنا کرم اپنا فضل ہم سب پر فرمائے اور اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور گناہ کی نفرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے, تقوی والی زندگی عطا فرما دیجئے, اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجئے, اپنی رضا اور خوشی کے اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ مردوں کو توفیق عطا فرما, ایک مٹھی داڑیوں سے ہم لوگ اپنے چہرے کو سجائیں اور مجھے سنت کے مطابق صاف کرنے کا ذوق عطا فرما, اپنی شلوار اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عورتوں کو اور مردوں کو بھی شرعی پردے کی توفیق عطا فرما کہ نامحرم رشتہ داروں سے ہم لوگ پردہ کریں, اور ہماری عورتیں یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو با حیا شرم والا اور غیرت والا بنا اور پردے کی توفیق عطا فرما. جن اعمال سے ہم آپ سے دور ہوتے ہوں, جن کاموں کی وجہ سے, ان اعمال سے ان کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما, اور جو کام آپ کے قریب کرنے والے ہیں آپ کی اطاعت اور فرما برداری اور خوشی کے اعمال نیک کاموں کی, یا اللہ ہم سب کو شوق اور رغبت عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اپنی محبت عطا فرما, اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما, اور آپ کی محبت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرما, آپ کی سنتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما, آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں نیک اعمال کی محبت عطا فرما, نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما, اور یا اللہ گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کے تقاضوں کو اپنی فرما برداری میں موڑ دیجیے, اور یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجیے, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دیجیے, بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما, اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے جو پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما, درجات بلند فرما, رحمت نازل فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے, بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما بردار بنا دیجیے. یا اللہ تعالیٰ جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما, اور جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک اور صالح بیویاں عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے, اور دین کی رغبت اور شوق عطا فرما دیجیے, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم.